दिन है सुबह हो फिर आई है देखो लबों पर वे जिक्रे खुदा जिक्रे आखा खुले आँख सल्ले अला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک بہت اچھا کام ہے۔ عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
تم فرماؤ، خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔
وما يشعرون ايان يبعثون
اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔
بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها
کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا، کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔
بل هم منها عمون
بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔
وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون
اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
تم فرماؤ، زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔
قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ
تم فرماؤ، قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں.
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین کا پیارا کلام ہمیں نصیحتیں بھی فرما رہا ہے اور رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے ہمارے لیے رحمت ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پیغام ہدایت کو اس پیغام رحمت کو ہم اس طرح بھی مضبوطی سے تھام لیں کہ روزانہ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اس کے مفاہیم کو سمجھنے والے بن جائیں. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ آج کے اس دور میں بہت آسان تفسیر صراط الجنان ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہم چاہیں تو اس کو دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ سے www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے اس کو آرڈر کر کے منگوا بھی سکتے ہیں. ذوق قرآن ہونا چاہیے. راہیں بہت ساری ہیں. اللہ کریم ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے روشن اور چمکتا دمکتا کرے. مدرسہ کے ناظرین آج سلسلے کا ٹاپک ہے صحت مند کیسے رہیں. ابھی بلا تاخیر ایک کلام شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو آستاں سے تیرے لوں لگائے بیٹھے ہیں جو آستاں سے تیرے لوں لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پچھائے بیٹھے ہیں.
اور جو ان کے ذکر
کون دیکھے
گزشتے غم
بیلی کائے کو چین جاتا اگر حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آج ان کی پناہ آج مدد مانگتے ہیں مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر اور مر کے جیتے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ کون دیکھے دشت پر با چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا زبردست کلام شامل ہوا سلسلے میں اللہ کریم جل وعلا اس کلام کی برکتیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ہے اور عشق پھر اپنی مستی خود رکھتا ہے, یہ ہستوں کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے اور روتوں کو ہنسانے کی خوبی بھی اس میں موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب اس کی ڈائیورجن ہو اور لو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لگی ہو تو پھر عشق کے کیا جلوے ہیں اس کلام میں بھرپور انداز سے اس کو بیان کیا گیا کہ ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اس عشق و مستی کی یہ داستان ہے جو اس کلام میں بیان ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا ہمیں نصیب فرمائے. حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اگر ہم ذہن بنا لیں گے اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں گے تو انشاءاللہ زندگی سکون والی گزرے گی، اگر انشاءاللہ آسائش بھی ہوگی اور آرام بھی ہوگا. آسائش صرف فراوانی کا نام نہیں، مال دولت یہ زیادہ ہو جائے اس کا نام نہیں، اطمینان قلبی کا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر جب ہم عمل کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون عطا فرمائے گا. وہ دلی سکون ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ مشکلات کے آگے ہمیں پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کرے گا. سلسلے کا آج ہمارے عنوان ہے صحت مند کیسے رہیں، صحت مند کیسے رہا جا سکتا ہے. مبلغین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ صحت مندی ہے کیا. سنتے تو یہ ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ ہزار نعمت کیسی تندرستی میں پوشیدہ ہے؟ آصف صاحب اگر اس بات کا جواب ارشاد فرمائیں.
اصل میں موضوع ایسا ہے کہ ہر عمر کا جو طبقہ ہے،
جی
چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، اور پکی عمر کی جنہیں اڈھیر عمری ہم کہتے ہیں، تو اس کا تعلق تو ہر طبقے سے ہے. اب رہا یہ سوال کہ پہلے اس سے کہ ہم آگے بڑھیں کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو واقعی آپ نے ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ صحت مندی ہے کیا. اصل میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وہ چیز بیچنے والے ہیں نا، تو ہمارے ہاں تو ایک اسٹینڈرڈائزڈ بارٹ ہوتے ہیں، یا وہ کیا کہہ لیں کہ وہ اسکیل ہوتے ہیں، ڈیجیٹل اسکیل نئے آ گئے، تو بہت دور دراز علاقے میں چلے جائیں نا، انہوں نے کوئی پتھر رکھا ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، تو انہیں کہو کہ یار ایک کلو چاہیے، تو ایک سائڈ پہ وہ پتھر رکھیں گے اور دوسری جانب میں وہ چیز رکھیں گے، تو وہ پتھر اب کتنا ہے وزن اس کا ہمیں نہیں پتا، اسے مجھے یہ کیا ہے، یہ ہمارا کلو ہے جناب. اچھا وہی کلو اگر آپ تھوڑا وزن کر لیں اور کوئی تھوڑا 10 کلومیٹر دور جا کے پوچھیں، تو وہ بھی ایک پتھر رکھے گا تکڑی کے اندر اور آپ کو چیز تول کے دے گا، کوئی بھی چیز، اخروٹ بھی ہو سکتے ہیں، مونگ پھلی ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہے گا جناب یہ کلو ہے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا کلو بنایا ہوا ہے، تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو صحت کے حوالے سے بھی ہم میں سے ایک تعداد ہے جس نے اپنے اپنا صحت کی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں صحت مند ہوں کیوں کہ مجھے کبھی دوائی نہیں کھانی پڑی. تو جو دوائی کھاتا ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. اب وہ کہ مجھے دوائی کبھی نہیں کھانی پڑی، تو صرف ایک ججمنٹ کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بدن کے تین حصے کر لیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کے یہ سینے سے لے کر سر تک، آپ بتائیے کہ کیا آپ کا دل نارمل پوزیشن میں ہے، آپ کا ہاں ہے چیک کروا کے دیکھ لیں، اگر آپ چلتے ہوئے ہانپنے لگتے ہیں اور جناب تھوڑی دیر کام کر کے آپ تھک جاتے ہیں تو ذرا چیک تو کروائیں. اچھا پھر کھانسی آپ کو جاتی نہیں، سردیاں ادھر سے آتی ہیں، ادھر سے پتہ سردی کا تب چلتا ہے جب آپ کو کھانسی شروع ہوتی ہے، علامت بن گئی نا. اب کھانسی کے ساتھ بلغم یہ وہ سب ہوگا، تو اب آپ بولیں گے نہیں جی مجھے کبھی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، دوائی آپ نے نہیں کھائی، ضرورت ہے آپ کو. تو مگر ججمنٹ، اب جس کو جتنے امراض ہوں گے، کسی کو جناب یہاں پٹھوں کا درد ہوگا، کسی کو سر میں درد ہوگا، کسی میں کچھ ہوگا، کسی میں کچھ ہوگا، تو یہ حصہ. دوسرا حصہ جو مین ہے نا، دونوں کا سینٹر ہے، وہ ہے ہمارا پیٹ کی گولائی. اب اس کے اندر رب تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ قریب قریب ہیں ساری چیزیں، جو ہمارے بدن کی نشو نما، بدن کی صحت میں اور بیماری میں ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، سینٹرل پارٹ ہے ان کا. کہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر پرابلم ہے نا، تو آپ کا نہ تو سر صحیح رہے گا، نہ آنکھیں صحیح رہیں گی، نہ کان صحیح رہے گا، نہ آپ کے ہاتھوں کی ہڈیاں صحیح رہیں گی، نہ آپ کے پاؤں صحیح رہیں گے، نہ آپ کے گھٹنے صحیح رہیں گے. वो सारा मामला चलता है। अब इसमें क्या है, जिगर है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं और मैदा है,
यानी गोया ये फंक्शन डिपार्टमेंट
बहुत कुछ है। अब इसमें जब अगर गुर्दों में प्रॉब्लम है तो अब आपका मसला शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे मुझे, मैं सेहतमंद हूँ, और इधर हालत ये है कि आप कहते हैं कि जनाब मुझे पेशाब बार बार आता है, मुझे ये मसला होता है, ये मसला होता है, तो हो सकता है आपको गुर्दों का प्रॉब्लम हो। फिर आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है मुझे, लेकिन आपके जिस्म में ऐसा दर्द फील होता है, और जब आपको मीठा खा लेते हैं तो आपके दिमाग में जैसे कहना तोते उड़ जाते हैं, वैसा आपके वो क्या कहना भारीपन होने लग पड़ता है। और आपके मैं सेहतमंद, चेक करवाएं शुगर, पता चल जाएगा। आप एक दो साल ऐसे ही घूमते रहे, जब चेक करवाई तो पता चला शुगर तो बहुत हाई हो चुकी है, तो आप सेहतमंद है। तो मकसद ये कि एक वो जिसको मैं सेहत समझता हूँ, और दूसरा वो जिसको इल्मे तिब, जिसको इल्मुल अब्दान भी कहते हैं, इल्मे तिब जिसको सेहत समझता है, अगर हम उसकी मानेंगे, ये तो गाड़ी का जो कारीगर है, जो मैकेनिक है, वो इंजीनियर है, वो बताएगा कि आपकी गाड़ी की पोजीशन क्या है। अब तो ऐसे जदीद निजाम आ गए कि वो अगर आप बैटरी लेके जाएंगे ना गाड़ी की, तो उसके साथ वो लगाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि बैटरी अब इतने फीसद रह गई है, 37% रह गई है, 50% रह गई है, 25% रह गई है, और नीचे मैसेज आ रहा होगा कि इसको जनाब आप तब्दील करें। इसी तरह से अब ये सारी चीजें आ चुकी, आप थोड़ा चेकअप तो करवाएं अपना, पता चल जाएगा। आप देखेंगे आंखों में अगर आपको मसला है तो आपको पता नहीं है, अगर तो आप पढ़ेंगे, आपके सर को दर्द होगा, आपके जनाब यहाँ से पट्टे खींचेंगे, तो आप मशवरा दिया जाएगा आपको कि आप जाके अपनी नजरे से चेक करवाएं, निगाहें। अब नजर जब चेक करवाई तो पता चला एकदम ही जनाब 5 नंबर लगा हुआ है आपको चश्मा। ये अब सेहत का एक वो तस्वर जो मैंने पाला हुआ है, एक सेहत का वो तस्वर जो इल्म अबदान इल्मे तिब वालों ने, अब वो डॉक्टर है, हकीम है, और भी तरीके इलाज है, उन्होंने किया हुआ है। तो अब देखना यह है कि आप हैं और ये मियार है, स्टैंडर्ड है, स्केल है, आप इसमें से अपने आप को गुजारिए कसौटी से,
ठीक है,
फिर पता चल जाएगा कि आपकी सेहत कितनी है और कैसी है। दूसरी जजमेंट, अगर आप मामूलाते जिंदगी अपने सही अंजाम दे रहे हैं, आपकी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नींद अच्छे से आती है और उठने के बाद आप अच्छी तरह से जागते हैं, ये बड़ा अहम है। आपने ऑफिस में देखा होगा सुबह सुबह आएंगे, अभी 8 बजे जैसे ऑफिस शुरू होता है, आप 8:30 चले जाएं, 9 बजे चले जाएं, वो बेचारे उंगरे होते हैं,
या अल्लाह
ये क्या है, आप जागने के बाद भी जाग नहीं रहे यार, ये क्या मसला है, रात को आप नींद अगर पूरी करके ना है तो ये क्या है, यानी कि बीच में मसला कुछ है।
सही,
पंजाबी में वो जगह ना गल बिचों हो रहे कुछ, तो आप बीच में कुछ बात है कि जो आपको जो गुनूदगी आ रही है ना किसी वजह से आ रही है, कि आपकी या तो नींद पूरी नहीं हुई या आपको कोई इशू है, आपके बैठने में इशू हो सकता है। तो सेहत के लिए आपको जो कोशिश या आगाही या शऊर या एहतियातें बहुत पहले से करनी पड़ेंगी। अगर आप कमर दर्द से बचना चाहते हैं तो जो रूल एंड रेगुलेशन जो इल्मे तिब ने दिए हैं कि आपने कमर के दर्द से बचने के लिए ऐसी पोजीशन पे सोना है, इस पोजीशन में ऐसी कुर्सी पर आप ऑफिस में बैठें कि आपकी टेक लगी हो, कमर को आप खाली छोड़ के ना बैठे, अगर आप झुक के बैठने के आदमी हैं तो आपके कंधे में दर्द होगा, अगर आप नीचे बैठने के आते हैं तो नीचे बैठने की पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने भी तालीमात दी, उसके मुताबिक आप बैठ जाइए। फिर खाने में इस्लाम ने कैसी रहनुमाई दी कि आप खाने में जब बैठेंगे तो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए और उसी पोजीशन में फ़ायदा है, और अगर नहीं बैठेंगे तो उसके नुकसान ये हैं। ये फ़र्ज या वाजिब नहीं करा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहबात में से हैं, लेकिन इन पर अमल की वजह से हमारी जो आगे की लाइफ है ना, तो जिसने अपना बुढ़ापा अच्छा करना है ना, वो एहतियात जवानी में कर ले।
क्या बात है सर।
और अगर उसको अभी भी समझ नहीं आता,
सेहतमंद रहने के लिए एक बेहतरीन उसूल ये है कि बुढ़ापा अच्छा करना है तो जवानी
बेहतर कर ले।
वाह।
अगर नहीं समझ में आ रही बात तो किसी बूढ़े से मशवरा कर ले, समझदार बूढ़े से करना, वो बताएगा।
क्या बात है।
वो बताएगा कि जनाब जवानी ऐसे गुजारे, तो क्योंकि फर्क होता है।
हाँ जी,
बूढ़े अफराद ऐसे होते हैं कि जिनको 2 बंदे भी मिलकर उठाएं तो बेचारे उठ नहीं पाते। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज है कि हम डाल देते हैं कि जनाब हमारी तो किस्मत में ये है, अदनान भाई किस्मत में ये, भाई अगर आप कंकर पड़े हुए रोड बनता है ना, तो वो जिसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं कंक्रीट, फिर उसको जनाब बुलडोजर से उसको प्लस किया जाता है। पहले ये भी तरीकेकार भी था, अब तो कारपोरेट रोड शुरू हो गए। बहरहाल तो आप वो कंकर ही कंकर है, वहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। अब वहाँ पे जब आप नंगे पाँव जाएंगे और उसके बाद आपके पाँव में वर्म हो और नीचे से जनाब आपके तलवे जमीन पे ना लगे बाद में, और फिर आप कहेंगे यार मेरी किस्मत में ये था। प्यारे भाई किस्मत के साथ तदबीर भी है। यानी आप ठंडे शावर के नीचे खड़े हो गए सर्दी में
जी,
और उसके बाद आपके मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंडे को जुकाम हो गया, तो भाई सर्दी में गर्म पानी से नहा लेते। आप इसमें भी अच्छा देखें, एक तिब का है, बात कहते हैं कि आप सर्दी गर्मी जो ना एक ही पानी से नहाए, गर्म ना करें। अब ऐसा जिस्म भी तो चाहिए। अब जो ऐसा है कि जिसको बुखार हो जाता है, वजू भी ठंडे पानी से करे तो बुखार हो जाता है, अब वो क्या करे। तो असल में सेहत के लिए जो उसूल है ना, वो थोड़े बहुत फर्क के साथ, एक चीज आपको चलती है खालिद भाई
सही,
मुझे नहीं चलती, मैं वो चीज खा सकता हूँ, अदनान भाई वो नहीं खाएंगे, परहेज करेंगे, तो इसमें भी फर्क तो है।
ठीक है।
और अगर हम कहें सर्दी इस चीज का नाम है, खूब जनाब वो गाजर का हलवा हो, ऊपर खोया डाला हो,
वाँ वाँ।
और मजे से जनाब गर्म करके आप साथ में लें कहवा या चाय और फिर वो खाएं, अच्छा फिर या तो आप वो सोन हलवा ले लें जो हमारा
सर्दी का मजा सा आने लगा
वो है, फिर आप काजू बादाम पिस्ते अखरोट ये वो और मेवा ये इस किस्म की चीजें आप खाएं, तो ये भी हर एक को नहीं चलती।
सही।
मुझे मैंने अपने तबीब से मशवरा किया कि मैं काजू के हवाले से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा आप नहीं खाएं। मैंने वो काफी कोशिश की 2-4 महीने बाद के यार कुछ गुंजाइश, उन्होंने मुझे मसला बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, आपको नहीं चलेंगे। अब मैं जनाब कहूँ यार काजू तो बड़ी मुफीद चीज है तो खाने चाहिए, ये क्यों मना कर रहा है, तबीब मना कर रहा है ना, तो मुझे चाहिए मैं रुक जाऊं
रुक जाऊं।
तो सेहत का ताल्लुक सिर्फ डॉक्टर से नहीं होता, कि आप अपनी मशीनरी खुद बिगाड़ें
जी
और जाके जनाब आप डॉक्टर को आप दवाइयां दे दो। यानी गाड़ी में ना पेट्रोल सही डलवाना है, ना मोबाइल को चेक करना है, ना पानी को चेक करना है, और गाड़ी को चलाना बिल्कुल समझ लें कि वैसी तरीके से समझ रहे होंगे जो ड्राइविंग करते हैं बाइक है या वैसे तरीके से भी चलाते हैं।
बिल्कुल सही।
यानी उसकी रेस कब देनी है और बिल्कुल उसको इंजन को ऐसा वो गैर फितरी तरीके से चलाएंगे कोई इंजन भी मुआफिया मांगता होगा यार कौन आ गया।
कंपनी भी अगर वारंटी देती है तो वो चंद मखसूस सूरतों में देती है, ऐसा होगा तो हम रिपेयर करते हैं।
अब हमने उसको जनाब बिल्कुल चलाने में कोई एहतियात नहीं की, ना रूल के मुताबिक चलाया, और फिर वो खराब हो जाए, फिर हम कारीगर के पास जाके बोले वर्कशॉप वाले को कि यार इसको सही कर दो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना कि हमारे सेहतमंद रहने में सारा किरदार डॉक्टर का ही नहीं है, हमारा अपना भी है, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हम किस जगह सांस ले रहे हैं।
सही।
और आजकल तो बहुत शऊर बढ़ गया, पानी के हवाले से देख लें कि पानी एक दौर था कि वो जो ना नलका वो जो हाथ से जिसे पंजाबी में गेड़ना
जी,
अब वो एक जब करते थे पंप चलाते थे, हैंड पंप भी कहते हैं उसको, तो हाथों से चलाने वाला पंप, तो उसमें पानी निकल आता था और वही पीने का काम आता था। अब उसी शहर में मैं दोबारा गया तो देखा तो वहां पर जमीन से जो पानी निकलना है वो पीने के काबिल ही नहीं है, सारा शहर जनाब वो अब वो बोतल खरीदता फिर रहा है, वो पानी जमीन से निकला हुआ नहीं पी सकते। अब पानी आपने पीना है आपको साफ और सुथरा पानी पीना चाहिए, मैं ये नहीं कहता आप ये पिए वो पिए, एक है साफ सुथरा पानी पिए।
सही।
तो जो आपका पेट है ना उसके अंदर जो आजा हैं, जो आपके वो सीने में मसाइल हैं, तो पानी का भी इसमें बड़ा दखल है।
बिल्कुल।
तो बात मैं वहीं पे खत्म करूंगा कि सेहतमंद रहने में हमारा किरदार ज्यादा है डॉक्टर का काम है, डॉक्टर हमारे बिगड़ी हुई चीज का इलाज करता है।
सही। लेकिन हम बिल्कुल बिगाड़ ही कर लेकर जाएं ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें अक्लो शऊर उसने अता फरमाया है, इसे इस्तेमाल करने की तौफीक भी दे, और बंदे को भी कुछ मोहतात होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ इसका क्या नतीजा आएगा, मैं क्या खा रहा हूँ इसका असर क्या आएगा, मैं क्या पी रहा हूँ इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये सारी चीज़ें अगर हमारे जहन में होंगी और इसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे होंगे तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बड़ा सुकून रहेगा। और आसिफ साहब ने गुफ्तगु में एक बात ये भी कही कि बंदा देख ले कि वो क्या कर रहा है, खाना पीना उसको है, लेकिन अदन भाई से ये मालूम करना चाहूँगा, अदन भाई کھانا پینا یہ انسان کی زندگی کا ضروری حصہ ہے, کیا کھائے پھر اس کی ایک لمبی تفصیل ہے, اور کیا پیئے اس کی بھی ایک تفصیل ہے. اچھا یہ جو پانی کی بات ہوئی اس پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مافیاز کا بھی بڑا کردار ہے پانی کو بگاڑنے میں اور اپنی دکانیں چمکانے میں, یہ ایک الگ ہے اور اس پر جن کو کام کرنا چاہیے وہ کرتے ہوں گے یا ان کو کرنا ہی چاہیے. بہرحال لیکن یہاں سمجھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اصول کھانے پینے کا یا صحت مند رہنے کا ہے, اور صحت مند رہنے کا تعلق نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی سے کیا کھا پی رہا ہے, اور دوسری طرف چلے جائیں تو جو صحت کے اصول بیان کرتے ہیں ڈاکٹرز, طبیب, حکیم وغیرہ, یا جو بھی جسمانی عوارضات کو لاحق خطرات اور بیماریاں دور کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ان کا کردار ہے, معالجین کا کردار ہے. لیکن قرآن کا اس میں کیا معاملہ ہے, قرآن کیا علم طب کو بیان کرے گا, کیا قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, تمہاری صحت کے لیے کیا بہتر ہے, کیا رہنمائی ملتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خال بھائی, اسلام دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ اس قدر کامل و اکمل ہیں کہ یہ ہمارے جہاں دینی اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں, وہاں چونکہ ہم نے اس دین پر عمل اسی دنیا میں رہ کر کرنا ہے, عبادت کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے اور تندرست ہونا ضروری ہے, کیونکہ صحت مند بندہ اللہ تبارک تعالیٰ ویسے بیمار بھی اس پر بھی عبادت جو ہے وہ لازم ہے اس کی کیفیت کے اعتبار سے, لیکن صحت مند آدمی اچھے انداز میں عبادت کر سکتا ہے, تو اپنی صحت کو بھی اچھا رکھنا چاہیے بندے کو. اب چونکہ اس کی عبادت اور عبادت سے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے جب بندے کو اچھی صحت جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے, تو پھر اچھی صحت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ وہ رہے گی کیسے اچھی صحت. اس کے لیے اسلام نے, دین نے چونکہ بنیادی چیز تھی, اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ کی صحت اچھی اس انداز میں رہے گی, اور اس کو بتانے میں مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت پر قوت اور طاقت حاصل کرنا ہے, کہ بنیاد جب اچھی ہوگی, چیز حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ حلال کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات وہ بندے کی جسم پر, اس کی صحت پر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے, اور وہ اچھے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا. تو ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمیں چھوٹے سے جملے کے اندر, ویسے تو طویل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رہنمائی ہے, لیکن ایک جملے میں, وہ ایک واقعہ بھی ہے اس پر, خلیفہ تھا ہارون رشید, اس کے پاس ایک عیسائی طبیب آیا, وہ کہنے لگا کہ بھائی علم تو دنیا میں دو ہی ہیں, ایک علم ادیان اور ایک علم ابدان, ایک اجسام کا جسم علم ہے اور دوسرا جو ہے وہ ادیان کا, دینوں کا علم ہے, تو یہ آپ کا جو اسلام ہے یہ ادیان کے متعلق تو گفتگو ہے اس کے اندر, لیکن ابدان کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ قرآن میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بیان ہے, تو ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو وہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا, جب اس کے پاس اس نے عیسائی نے یہ بات کی, تو اب یہ بات بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی, لیکن وہاں جو ہے وہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی وہاں موجود تھے. تو جب اس عیسائی طبیب نے یہ بات کہی نا, تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا, فرمایا تم یہ بات کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالی نے جو پوری کی پوری طب ہے نا, وہ آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے حصے میں بیان فرما دی ہے.
سبحان,
اس نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا سنو, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, فرماتا کلو وشربو ولا تسرفو, ارشاد فرمایا کھاؤ پیو اور بے جا خرچ نہ کرو, اسراف نہ کرو, ارشاد فرمایا فضول خرچی نہ کرو. اب فضول خرچی نہ کرو, اسراف نہ کرو, کھاؤ اور پیو. اسراف کیا ہے پھر اس کی جو ہے نا, وہ آگے مزید علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ اسراف یہ ہے بھوک نہ لگی ہونے پر کھانا اور بھوک ختم ہو جانے کے بعد بھی کھاتے رہنا, یعنی بندہ سیر ہو گیا اب بھی کھا رہا ہے یا بھوک نہیں لگی پھر بھی کھائے چلے جا رہا ہے. اسی طرح جو حرام ہے اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے, یعنی اس سے وہ رک نہیں رہا. فرماتے ہیں یہ سب کا سب اسراف میں داخل ہے, اور واقعی جب آدمی کھائے پیئے اور زیادتی نہ کرے, اسراف نہ کرے, بھوک لگنے پر کھائے اور جب بھوک باقی ہو تو اپنا ہاتھ روک لے, یہ ادب اس کو جو ہے وہ کھانے کا بیان کیا گیا. اور اللہ تبارک تعالی, اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جو بندے کی صحت کو یا انسان کو صحت مند رکھنے کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ بیماریوں میں سے کہا گیا ہے کہ 90% بیماریاں جو ہے نا وہ پیٹ کے امراض سے ان کا جو ہے وہ پیٹ سے ان کا آغاز ہوتا ہے, پھر وہ آگے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, ہمارا دین آپ دیکھیں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی گندم کی روٹی ادب سے کھا لے نا, ادب کے مطابق اس کو کھا لے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا.
ادب سے
کہا گیا, ان سے پوچھا گیا جناب یہ ادب کیا ہے, تو ارشاد فرمایا ادب یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو تو کھائے اور جب سیر ہونے سے پہلے ہاتھ روک لے, جو ہے وہ کھانا ترک کر دے. آپ دیکھیے یہ کل بھائی ہے مشکل, لیکن اگر بندہ یہ دیکھے نا اس کے مقابلے میں جو چیز مل رہی ہے وہ ہے صحت. اس کو پانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, تو اگر فائدے کی طرف نظر ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. ویسے اتنا مشکل ہے نہیں اگر آدمی جو ہے وہ اپنی روٹین بنا لے اپنے آپ پر. بہت دیکھیں لوگ جو ہے وہ صحت مند رہنے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں, کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ کریں گے, جم جوائن کریں گے, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, بھاگیں گے دوڑیں گے نہ جانے کیا کچھ کریں گے, لیکن شاید جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اسلام, یعنی افراط اور تفریط کا شکار, چھوڑنا ہے تو سب کچھ ہی چھوڑ دینا ہے اور کھانا ہے تو پھر کھاتے ہی چلے جانا ہے. حالانکہ اسلام نے دین نے ہمیں جو ہے وہ توازن کا درس دیا ہے. یہ توازن کا درس جو ہے آپ دیکھیے یہ وہ اسلامی تعلیم ہے کہ جو ہر جگہ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہلکان کر لیں, بیمار کر لیں, کھانا پینا چھوڑ دیا, کمزور بن گیا, نڈھال ہو گیا, نماز کے لیے کھڑا ہوتا گر جاتا ہے بیچارہ اور کام کاج کے اوپر جا نہیں سکتا. کیوں جی جناب, فاقہ مستی پر ہے, کھانا پینا چھوڑا ہوا, ڈائٹنگ پر, جی ڈائٹنگ پر ہے, کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. لیکن اگر ہم شریعت پر عمل کریں, دیکھ ایک تو ہے یہ ہے تکلف کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور کسی ایک جو ہے وہ مخصوص کھانے پر آ گئے ہیں, یہ ہے تکلف. اور یعنی عادت کو چھوڑ کر آدمی اور اپنے آپ سے یوں کہہ لے کہ ایک اپنے آپ پر لازم کر لے کسی چیز کو, میں نے یوں کرنا ہے,
صحیح,
یہ کچھ عرصے تک چل سکتا ہے. ساری عمر کوئی چلا لے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ میں ہمت تھی, جوانی تھی, طاقت تھی, سب کچھ آپ کرتے رہے اور بعد میں پھر ہمت جواب دے گی, اب آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ دین اور شریعت کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں گے نا, دین اور شریعت وہ ہے جو زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی ایسا نہیں آئے گا آپ کے کہ آپ بولیں جی آپ دین اور شریعت مجھے رہنمائی نہیں کر رہے اب میں کیا کروں. جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے اسلام اور دین آپ کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا. اور چونکہ آپ نے ابتدا ہی دین سے کی تھی, کلو اشربو ولا تسرفو, یہ حکم آخر تک باقی ہے, اور آپ جو ہے وہ زندگی کے کسی حصے کے اندر چلے جائیں اسلام کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ رہے گا, اور آپ کھانے پینے میں احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے عمل کرتے چلے جائیں گے وہی ابتدا والی بات. پھر مزید اس کے اندر تفصیل ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوک کے آدمی تین حصے کر لے, ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے ہے, غذا کے لیے ہے, اور تیسرا جو ہے وہ ہوا کے لیے ہے. اگر یہ ہوا کی بھی ظاہر سی بات ضرورت ہے ہمیں, جس سے ہم نظام تنفس ہمارا سانس لینے کا جو عمل ہے وہ اسی سے چلتا ہے, تو اگر آدمی اس پر عمل کرے یہ تو اسلام ہے جو ہمیں یوں کہہ لیں کہ ہماری صحت کا بھی جس کو خیال ہے اور ہماری صحت کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے, اور ہماری جو اخروی روحانی صحت ہے کہ روح کا مضبوط ہونا اس کی غذا بھی بتاتا ہے, اور جسمانی جو صحت کی غذائیں ہیں جو طریقہ کار ہے اسلام ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے.
کیا انہوں نے فرمایا نا کہ جب بھوک باقی ہو تو چھوڑ دے,
چھوڑ دے,
صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. اس پر ایک تو یہ نہیں کہ خود چھوڑے عدنان بھائی
جی,
کہ مجھے پتا ہے کہ میں اگر دو روٹی بھوک ہے تو میں ڈیڑھ روٹی کھاؤں اور چھوڑ دوں یا ایک کھاؤں اور چھوڑ دوں. یہاں ایک تعداد ہے, ایک طبقہ ہے, وہ ان کو الگ کیٹیگری میں شمار کر لیا جو کسی کے روکنے میں بھی نہیں رکتے. ماں باپ اگر کہیں نا کہ بیٹا بس کرو,
نا
ابھی تھوڑا سا تو کھایا ہے. اور ایک اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندہ اپنے پیسوں سے کھا رہا ہو نا گھر پر, تو وہ جتنا کھانا اس نے کھانا ہے. جب وہ کسی دعوت پہ جاتا ہے نا,
اللہ اکبر,
وہ کہتا ہے جناب مفت کا مال ہے اور ابھی بھی نہ کھائیں.
مال مفت دلے بے رحم,
دلے مال مفت دلے بے رحم. تو میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر یہ کھانا مفت کا ہے, پیٹ تو اپنا ہے
جی,
تو وہاں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. وہاں تو کئیوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ یار پیٹ بھر گیا, جی نہیں بھرا.
اللہ اکبر.
اور ایک تو واقعہ میں نے آپ خبر سچی یا جھوٹی, یہ جسے ہم کہتے ہیں دروغ بر گردن راوی, کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جو الزام ہے وہ راوی کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں. ایک جگہ پر وہ یعنی کچھ پلیئر تھے کسی کھیل کے نا، وہ گئے بارات پر، انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ آپ نے کھانے کے دوران پانی نہیں پینا، اور شادی پہ گئے نا بارات کے ساتھ، انہوں نے جو پھر وہاں پہ جو اندھیر نگری مچائی، پھر بارات میں بھی ان کی شہرت ہو گئی، یار یہ کون سا طبقہ آ گیا ہے، اور واپس آ کے جو جس گلی میں ہم رہتے تھے وہیں سے ان کا تعلق تھا، اور پھر جو ان کی شہرت ہوئی کہ یہ اتنا انہوں نے کھایا ہے، اتنا کھایا ہے کہ جس کا حساب نہیں. ایک اور واقعہ پتہ چلا کہ وہ کھانے کے بعد جا کے باقاعدہ حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر کے پھر واپس آ کے کھاتا.
استغفر اللہ.
اور یہ تو میں نے دیکھا ہے خود، یعنی میں نہیں شاید اسے واقعہ کہ وہ کھانا تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم آخر پہ کھائیں گے اور اپنا کوٹا بھی بچا کے رکھتے ہیں صاحب، ایسا نہیں کہ بچا کوٹا کھائیں گے.
مجلس
تو جناب شادی میں دیکھا تو وہ جو بھی انتظامیہ تھی نا وہ کوئی 8-10-12 افراد پہ مشتمل ہوگی، انہوں نے آخر پہ کھایا. اب دوسرے دن پتہ چلا سب کو جناب وہ پیٹ بھی جا رہی ہیں، کسی کو حیضہ ہوا ہے، کسی کو کچھ ہوا، کیوں وہ پھر دبا کے کھایا نا. یہ بھی ایک لفظ ہے، دبا کے کھاؤ. وہ دبا کے کھاؤ، پتہ نہیں میدے کے اندر وہ دباتے ہوں گے یار، مطلب یہاں اپنا قصور تو ہے نا خالد بھائی، میں تو بار بار وہی بات کروں گا.
کبھی کبھی تو بالکل خود کھا رہے ہوں گے اور کسی پر ڈیپینڈ کر کے کھا رہے ہوں گے، میں کھا لوں گا اور اس سے چورن لے لوں گا، کھا لوں گا. تو کہا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کبھی اتنا بھی کھا لیتے کہ وہ پھکے جانے کی بھی گنجائش، باہر آکسیجن سے بھرپور ماحول ہے، ماحول بڑا زبردست ہے، انوائرمنٹ بہت،
یہ معاملہ اپنے ہاتھ.
لیکن آپ کے یہاں کیا حال ہے، اندر آپ کے سانس لینے کی بھی جگہ باقی نہیں ہے، تو آپ کتنے ہی اچھے ماحول میں چلے جائیں آپ نے کیا کرنا ہے، ناک آپ کا بند ہوا ہوا. تو یہ ساری پرابلمز وہ ہیں جو شاید ہم خود کریٹ کرتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے. ہم سوچتے ہیں کہ بس ایسا ہی چل رہا ہے نظام، یہ ڈاکٹر تو بس کہتے ہیں تھوڑی ان کی بھی روزی لگ جائے گی، ان بھی لگ جائے گا، جس کی جو روزی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا. لیکن آپ اگر اصول توڑیں گے تو پریشانی میں آ جائیں گے. ملکی اصول بیان کیے جاتے ہیں، ٹریفک کے قوانین بیان کیے جاتے ہیں، یعنی جہاں جہاں بارڈرز لگائے جا سکتے ہیں لگائے جاتے ہیں، حدود بنائی جاتی ہیں کہ یہ کرنا صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اسی طرح جب اللہ کریم نے آپ کو جسم کی ایک امانت عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں. اگر دیکھیں کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے سارا ہی کھانا ہم پر حرام کر دیا اور سبھی کچھ کھا جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کریم نے یہ بھی حکم نہیں فرمایا ہے کہ سب جتنا اناج پیدا کیا گیا تم سب تم نے ختم کر کے ہی مرنا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے اصول دیے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو دیکھیں تو ایک صرف یہی میٹر ہے، کیونکہ کھانے سے بڑا تعلق ہے نا صحت کا، تو صرف اس ایک میٹر کو لے کر اگر گفتگو کی جائے مدنی چینل کے ناظرین تو بھی بہت ساری ڈائمینشنز بنتی ہیں. تاکہ بھائی کیا فرمائیں گے کہ جب کھانا کھانے بھی بیٹھ رہے ہیں، اب کام یہی ہے، فوکس یہی ہے، لیکن کچھ اس کے طور طریقے ہوں گے، کچھ آداب تام بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے آداب ہوں. بات چیت میں ہم ہزاروں آداب بیان کر دیتے ہیں، تو یوں نہ کرے، تو یوں نہ کرے، تو ایسے لفظوں کا انتخاب کرے، تو یوں کرے، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سارے ہی حدود ختم کر کے بس اب تو صرف کھانا ہے، یعنی جیسے وہ ہوتا ہے نا پیسہ ہو کہ جیسا ہو، کھانا ہو چاہے کتنا ہو. اس طرف جو لوگ آ کر کباڑا کرتے ہیں اپنا بھی اور قوم کا بھی، کیا کہیے گا ان کے بارے؟
یہ نظارہ بالخصوص شادیوں میں ہوتا ہے، جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھل گیا پھر سارے کھل جاتے ہیں. کیسے کھلتے ہیں علامات؟ یقیناً خالد بھائی، کھانا ہماری صحت کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے، انسان کی بقا کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم کھانا کھائیں گے، اچھی خوراک لیں گے، اچھی صحت پائیں گے تو ہم زندگی اچھی گزار سکیں گے. ابھی تک ماشاءاللہ استاد صاحب نے، عدنان چشتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، یقیناً یہ ہمارے کھانے کے حوالے سے بڑے احسن انداز میں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کیا سلسلہ ہے. لیکن جب کھانا کھائیں تو ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں وہ آداب کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ان کا لحاظ رکھیں. مجھے بڑی پیاری بات لگی یہ تو عدنان بھائی کی، کہ دین اسلام ہے نا، یہ کتنا پیارا دین ہے کہ ہماری صحت کا کتنا خیال رکھتا ہے اسلام. یقیناً اسلام ہماری صحت کا خیال رکھتا ہے کہ ہم نے کھانا کس انداز میں کھانا ہے، اسلام تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے.
روایت تو بیان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تندرست جوان پسند ہے.
کیا بات ہے، کیا
تو تندرست کیسے رہے گا جب ساری چیزوں پر اس طرح سے عمل کرے گا تو تندرست رہے گا. ذرا یہ اس بات پر اور میں تھوڑا انفیسائز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سننے میں لفظ کتنا برا سا لگے گا نا, آپ اپنے پیٹ میں کھانا انڈیلے نہیں, تو یہ لگتا ہے یار یہ انڈیلنا کیسے بول رہے ہیں. اب دیکھیں یہ سننے میں اتنا عجیب سا لگ رہا ہے, جب بغیر چبائے ہم ایسے ہی گٹک لیتے ہیں نگل لیتے ہیں اور وہ کھانا پیٹ میں اتر جاتا ہے, وہ میدے کو بھی بہت برا لگتا ہے, پھر وہ تباہی لاتا ہے, پھر وہ پریشانی لاتا ہے. کھانے کو انڈیلنا نہیں ہے اور نگلنا نہیں ہے بلکہ اچھی طرح چبا کر کھایا جائے. اچھا اس میں چبانے میں بھی سائنٹیفکلی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, یہ تو فوقیت ہی رکھتی ہے. اقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین اس بات کی ارشاد فرمائی, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کھانے کو خوب چبا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمایا کرتے تھے. اچھا جب کھانے کو چباتا ہے بندہ تو منہ میں جو لعاب کا ایک مقدار کھانے میں شامل ہونی چاہیے وہ صحیح طور پر شامل ہوتی ہے جو خود کھانے کے ہضم کرنے میں مددگار ہوتی ہے
جی,
لیکن جب ویسے ہی نگل لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ میدے پر آتا ہے. امیر علیہ سنت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ دانتوں کا کام آنتوں سے لے رہے ہوتے ہیں, جو کام دانتوں کا ہے وہ دانتوں کو کرنے دیں کہ یہ چبانے کے لیے اچھی طرح خوراک کو غذا کو نرم کر دیں گے اور اس کے بعد آنت اس کو آہستہ آرام سے ہضم کر لے گی, لیکن اگر ہم نے پورے کے پورے پیسز ایسے ہی پیٹ میں اتار لیے ہیں پھر آنت اس کو ہضم کرنے میں بھی ٹائم لگائے گی اور پھر یہ بیماری کا سبب بنتے ہیں. کچھ کہنا چاہ
اور کریں گے, دانت ہڈی کے بنے ہوتے ہیں, ہڈی کی قسم ہے اور آنت میں ہڈی نہیں ہوتی. اب جس کو آپ کام جو دینا ہے وہ دے نہیں رہے, آپ اگلے مرحلے میں اس کو شفٹ کر رہے ہیں تو پریشانی تو ہوگی, تو جس کا کام اسی کو سازے بڑا مشکل
بات ہے,
تو دانتوں کا کام اسی کو ساجے, تو دانتوں کو اپنا
کام دانتوں کو کرنے دیں.
اچھا اس کے پیچھے ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے نا, اب اسلام کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے نا کھانے پینے کا اور صحت کا, جس طرح سے عدنان بھائی نے اس کی وضاحت کی کافی تفصیل کے ساتھ, اس کے پیچھے بھی ایک بڑا پیارا ایک وہ بنے گا کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی سیکھتے ہیں. کہ جب ایک جائز چیز ہے اس میں ہم ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, تو جو ناجائز اور حرام چیزیں ہیں اس سے ہم کس طرح اپنے آپ کو کیسا کنٹرول کریں گے پھر. تو جو ہم کھا سکتے ہیں زیادہ اس کا کھانا ناجائز نہیں ہے. اگر کسی نے تھوڑی بھوک رکھ کے کھایا, زیادہ بھوک رکھ کے کھایا, تو وہ اس کے انوار اور برکتیں تو اپنی جگہ, اور اگر نے کسی نے کھا لیا لیکن وہ پھر اتنا کھا لیا کہ اس کو ضرر پہنچے تو وہ پھر شرعی حکم اس پہ لگتا ہے, اس کی بھی صورت
الگ مسائل ہوں گے.
تو جب ہم یہاں خواہشوں کو کنٹرول کریں گے نا تو وہاں بھی کریں گے.
سبحان اللہ,
چیز بہت اچھی ہے, زبردست قسم کی. وہ میں نے جو آپ کو مثالیں دی ہیں, اب اس میں دل تو چاہ رہا ہے کہ یار اس کو پی جاؤ, اس کو کھا جاؤ یار, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ چلے گا نہیں, کہ آپ کو یہ نقصان دے گا, فائدے مند نہیں ہے, اب آپ رکیں گے, یہ تھوڑا سا چلے گا, زیادہ نہیں کھائیں گے. اب دیسی گھی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا نا فی زمانہ,
صحیح,
بعض ایسے طبقے ہضم نہیں ہوتا. اب دیسی گھی کا وہ
ہضم ہونا تو ایک بات ہے, اور یہاں تو حال یہ ہے ہر ایک کو میسر بھی نہیں ہوتا, یعنی اگر خریدنا بھی چاہیں نا جن کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ دیسی گھی خرید پائیں.
اصلی گھی بھی کہا جاتا ہے, دیسی گھی بھی کہا جاتا ہے, یہ جو میں کہا کرتا نا پرانے دور کے بابے
جی,
یعنی آج سے کوئی 40-50 سال کے پرانے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ہمیں گھی کیسا ملتا تھا. وہ گھی یہاں رکھا ہوا نا دور اور اس کا ڈھکن کھل جائے اگر ڈبے کا, یہاں تک آپ کو خوشبو بتائے گی کہ یہ کیا ہے.
صحیح,
آج کل تو مل جائے جس کو, اچھی بات ہے وہ اپنے سامنے, لیکن وہ ہے اور مزیدار قسم کا حلوہ ہے, اس میں بادام ہے, پستہ ہے اور کاجو ہے, بڑا زبردست بنا ہوا ہے
وہ,
لیکن آپ کو میدے کا ایشو کہ آپ ہضم نہیں کر بیٹھ پاتے, آپ کو رکنا چاہیے,
رکنا چاہیے بالکل.
یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ کسی کے روکنے پہ بھی نہیں رکتے کچھ لوگ. مجھے پتا نا کہ یار یہ اس بچے کو مسئلہ ہے تھوڑا سا, یار یہ اس میرے بھائی کو مسئلہ ہے یا اس میرے دوست کو مسئلہ ہے, میں کہوں گا یار تھوڑا اچھا. یہ بھی پھر اسلام نے بتایا کہ ٹوکنا کب ہے کب نہیں.
صحیح,
اب وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل سمجھ لیں کہ اس کے اور اس مرغن سے یعنی کہ میٹھے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے خالد بھائی. اب میں درمیان میں جاؤں گا نا تو وہ کہے گا یار یہ کس ٹائم کہاں سے آ گیا یار, یہ ابھی روکے گا مجھے,
یہ کباب میں ہڈی,
کباب میں ہڈی. یہاں پر کباب بھی ہوں چاہے وہ مزیدار سا قسم کا یعنی کہ زبردست سا حلوہ ہو بادام پستوں والا, تو وہ کباب میں ہڈی. اچھا پھر ایسے موقع پہ لوگ رکتے نہیں یار, اب یہ بیٹھ گیا اب یہ اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی, اب اس کو کھانے دو اور اگر بولو گے تو پھر آپ سے چھپ کے کھائے گا یار میرے کھانے کے ٹائم کہیں یہ نہ آ جائے,
دعا کرے گا کہ آئندہ کھانے کے
ہاتھ پر ٹوکنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے. تو وہ بات تو ہر ایک جو ہے نا, اب ایک بندہ کھانے بیٹھے اور چار دوسرے بیٹھے ہیں, اب چاروں اس پہ جناب اس کے ٹرینر بن جائیں گے. ایک لکما اس نے بڑھایا نہیں ہاتھ اور ادھر سے چاروں کے منہ سے آواز نکلے گی, او او یہ کیا کھانے لگے ہو یار, میں نہیں کھاتا جاؤ یار.
نہ تو دوسرے بھائی کو دے دینا اپنے جو لکما بنایا ہوا ہے. اب جیسے بندر روک کے تو کھا نہیں سکتا تو چلے آپ میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں آپ کھا لیں.
عدنان بھائی ٹرینر آپ کو اس نے اپنا کر مقرر کیا تب تو ٹھیک ہے, مان نہ مان میں تیرا مہمان محاورہ ہے, اس کے پیچھے کیا ہے کہ اگلا شخص آپ کو مہمان تسلیم نہیں کر رہا اور آپ خام خواہ اس کے گلے لگ رہے ہیں جا کے یار میں تیرا مہمان ہوں,
اگلا دروازہ نہیں کھول رہا آپ رہنے کی نیت کر,
مقصد یہ آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا اور آپ اس کے ٹرینر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں.
صحیح
یار تجھے میں سکھاؤں گا تیری صحت کا میں خیال رکھوں گا, بھائی صاحب اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں,
صحیح
تھوڑا کھایا کرو, اور جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں یار, یہ بھی کرو. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سا بےچارا جس کا جسم بڑا ہوا ہوگا نا اس کو جو ملے گا یار واک کیا کرو,
سبحان
اللہ واک کیا کرو,
سبحان
تیز تیز بھی کیا کرو, وہ بےچارا دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے آہستہ نہیں چلا جاتا
تیز تیز واک کریں جی, مشورہ دینے والے
ہر ایک مشورہ دے رہا ہوتا ہے تو دیکھا کریں گے یار اس کو کتنے لوگ مشورہ دینے والے ہوں گے, تو اگر وہ مانگے تو دے دے, مشورے میں بھی تو ہے نا ایک مدنی پھول.
بالکل کب مشورہ دینا ہے, کیا مشورہ دینا ہے,
آپ دو
دینا ہے,
اگر آپ وہ نہیں آپ سے مانگ رہا تو آپ تھوڑا چپ تو رہو یار, یہاں ہر بندہ ٹرینر بنا ہوا ہے اور وہ بےچارا تنگ پڑ جاتا ہے یار میں کیا کروں. بعض ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ یعنی جسم پھولا ہوا لیکن ان کے ساتھ رہنے والے بھی بتاتے ہیں کہ یار یہ اتنی خوراک کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے بس کسی اور وجہ سے, اگرچہ زیادہ چانس یہی ہوتا ہے. میرے سنوں نے کئی دفعہ اس کا اظہار فرمایا کہ لوگ بعض کا تو بہانہ بناتے ہیں جی میں بیٹھا رہتا ہوں اس وجہ سے جسم پھول گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ دوائیاں ایسی ریئیکٹ کرتی ہیں اس کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں اور باقاعدہ ایسے لگتا ہے جیسے فومی قسم کے ہاتھ ہوں اور جیسے وہ دوائیاں چھوڑتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے
نارمل ہو جاتا ہے.
خود میں ذاتی طور پہ اس تجربے سے گزرا ہوں تو وہ پھول جاتا ہے جیسے,
یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ غذائیں ایسی ہیں جب وہ آ جاتی ہیں, کچھ کھانے ایسے ہیں
کتنے
سب کچھ خوراکیں بھی ایسی ہیں, بندہ وہ خوراک اگر لے کر سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو چہرے پر سویلنگ ہوتی ہے, سوجا سوجا ہوتا ہے,
پاؤں میں سویلنگ ہو جاتا
ہے, یہ پریشانیاں ہوتی ہیں. مشورہ دینے والے بھی ذرا غور کر لیں کہ کہاں مشورہ دینا ہے, کب دینا ہے, کس کو دینا ہے اور کس انداز میں دینا ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس تناظر میں بھی, لیکن صحت کے حوالے سے دیکھیں انسان سب سے بڑھ کر خود اپنا خیر خواہ ہوتا ہے.
جی جی,
اگر آپ نے نیت کر لی ہے اپنے ساتھ خیر خواہی کی تو پھر چند یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. کھانے کے حوالے سے بھرپور توجہ دیں, کچھ اور بھی اصول ہیں, کچھ اور بھی قاعدے ہیں, قانون ہیں, ضابطے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر ایک غذا کا بڑا زبردست کردار ہوتا ہے ہماری صحت کے ساتھ, اس لیے اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ڈسکس کیا. آگے اور بھی انشاءاللہ ہم چند باتیں آپ کے سامنے لیتے ہیں, لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہاں اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے میں نے, میں اس کو کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. جس کو شوق ہی ڈوبنے کا ہے تو پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اچھی صحت کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے قرآن حدیث پر رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی ہم نے الحمدللہ سنی ہے. آگے بھی چند گفتگو, چند باتیں, چند پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے.
میں کھٹی والا سے سید رحم العابدین عرض کر رہا ہوں, آج میں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے یہ حدیث شریف سناؤں گا. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف کھانے کا تعلق جو ہے, صحت کا تعلق صرف کھانے سے نہیں, ایک بڑا تعلق روزے سے بھی ہے. کیا بات ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, اور اس پر اطباء کی تحقیق موجود ہے. اور یہ پڑھنے کے لیے میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین اگر مطالعہ کریں, دو بڑی پیاری کتابیں, امیر اہل سنت کی ایک کتاب بھوک کے فضائل جو فیضان سنت کی پہلی جلد کا حصہ بھی ہے, پیٹ کا قفل مدینہ یا بھوک کے فضائل کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری کتاب ہے آداب طعام. آداب طعام حاصل کریں, کھانا تو ہے اور یہ اسلام کا پورا ایک باب ہے آداب طعام. اور یہ یوں سمجھے کہ اسلام جن شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے ان شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے, اور اس پر واقعی ہمیں رہنمائی لینی بھی چاہیے. اور اپنا انداز زندگی ہمیں پتہ چلے گا جب اسلام کی رہنمائی لیں گے نا, کھانے پینے کے معاملے میں بھی, کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور اسلام ہمارا کیا تقاضا کر رہا ہے اور کیا چاہتا ہے. جب تک روشنی نہیں آئے گی نا تو اندھیرے کی پہچان بھی نہیں ہوگی.
خالد بھائی, حدیث پاک کی وہ کتابیں جو یعنی کتب احادیث جنہیں کہا جاتا ہے, بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ دیگر, ان کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں, ان میں سے کون سی ایسی حدیث پاک کی کتاب ہے جس کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے رہنمائی نہیں کی گئی؟ کہ اب جو آداب طعام کے ابواب, آداب الطعام کے نام سے اس طرح کے ابواب جو ہیں وہ حدیث پاک کی تقریباً ہر کتاب کے اندر موجود ہیں. بات یہ ہے کہ انسان دین کی سربلندی کے لیے جو اس نے اقدامات کرنے ہیں, جو اس نے یوں کہہ لیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام پر ہونے والے اعتراضات یا دیگر معاملات کی اس نے جو حفاظت کرنی ہے, تو اس کے لیے اس کی صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ کھانا طریقے سے نہیں کھائے گا, شریعت کے مطابق نہیں کھائے گا, اس وقت اس تک جب تک وہ اپنی صحت کا جو ہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے لحاظ نہیں رکھے گا, تو وہ دین کا دفاع کیسے کرے گا؟ کھا کے غلط چیزیں غلط انداز میں اپنی صحت کا اس نے بیڑا غرق کر لیا. اگر سارے کے سارے لوگ معاذ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے, کیسے دین کی خدمت کریں گے, کیسے اسلام کا دفاع کریں گے؟ اس لیے دین اسلام ہمیں ابتدا سے, کہ وہ جو لقمہ آپ نے لے کر جانا ہے اندر, اس سے پہلے بلکہ آپ دیکھیے ماں کے دودھ کے حوالے سے اور باقی یوں اس کی زندگی کے اندر, یہ دراصل انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے دین اور اسلام نے اسی انداز میں اس کو فوکس بھی کیا, اس کے مسائل بھی بیان کیے, اور علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا. یعنی یہ تو امیر اہل سنت تو یوں کہہ لیں کہ آپ کی ایک حکمت ہے, تدبر ہے آپ کا, کہ آپ کھانا کیسے ہے یہ بھی بتا رہے ہیں آداب طعام کی صورت میں, اور وہ بھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں, جو قرآن کی تعلیمات ہیں, وہ آپ آسان انداز میں ہم تک لے کر آ رہے ہیں. اور ایسے ہی پھر وہ جو پیٹ کا قفل مدینہ کے نام سے ہے, اگر اس کو دیکھا جائے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے. علامہ ابن امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی, انہوں نے اس زمانے میں تیسری چوتھی صدی ہجری میں کتاب الجوع کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی پوری کی پوری, بھوک کے فضائل, اور اسی طرح اور بھی کئی بزرگان دین نے لکھا. صوفیت کی ابتدا, یا یوں کہہ لیں کہ جو اللہ والوں کی جو تعلیمات ہیں, اس کے اندر تقلیل طعام ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے, جو بندے کی بھوک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو مراتب ہیں, جو یوں کہہ لیں کہ ولایت کی جو سیڑھیاں چڑھتا ہے بندہ, اس کے اندر جو تین بنیادی چیزیں تقلیل کلام جو ہے اور تقلیل منام ہے, تو اس کے اندر ایک تیسری چیز جو ہے وہ بنیادی چیز کی حیثیت رکھتی ہے, وہ کم کھانا ہے. وہ اسی لیے صحت بھی اچھی رہے گی, عبادت کے اندر جو ہے اتنا کھا رہا ہے جس پر قوت حاصل ہونی چاہیے قوت حاصل کر رہا ہے, اور پھر جو نقصان جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے سے ہی بندہ رک جاتا ہے, اور پھر وہ نورانیت اور انوار. اور یہ بعض لوگ جو ہے وہ یوں کہہ لیں ڈائٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں, سارا دن بھوکا رہ رہا ہے, لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر شریعت پر عمل کرے گا, شریعت پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, صحت بھی اچھی ہے, ثواب بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ویسے سارا دن بھوکا رہے بندہ, بھلے سارا دن رہے ساری رات رہے, کوئی اجر نہیں کوئی ثواب نہیں, لیکن 6-8 گھنٹے جو شریعت نے وقت بتایا ہے وہ شریعت کے مطابق کھا کر اور پھر افطار کر کے اگر وہ بھوکا رہتا ہے یوں اس انداز میں, تو اجر بھی ہے ثواب بھی ہے. ڈائٹنگ
یعنی روزہ رکھے تو اس کا بھی فائدے ہیں, پورا دن ہی بھوکا رہ رہا ہے, لیکن اپنے کھانے میں سے اگر چند لقمے کم کر لیتا ہے اس کا بھی ثواب ہے, اور اس پر بھی انعامات کی بشارتیں عطا فرمائی گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو. اس حوالے سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ پڑھنے کے لیے دو بنیادی کتابیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, پیٹ کا قفل مدینہ اور آداب طعام. ان کا مطالعہ کریں مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک جملہ انہی کتابوں میں سے میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں, اور یہ صالحین کا صلحہ کا انداز ہے کہ وہ ایک ایسی مثال دیتے ہیں کہ بہت بڑا پہاڑ جو ہے نا اس کو آسان کروا دیتے ہیں, اس کو سر کروا دیتے ہیں. آپ نے لکھا کہ جب مچھر ہے نا کسی کے جسم پر بیٹھتا ہے, زیادہ خون پی لیتا ہے نا, پھر وہ اڑ نہیں پاتا.
بالکل.
نتیجہ کیا ہوتا ہے, جس کے جسم پر بیٹھا وہ پھر اس کو
مسل دیتا
ہے, وہ مر جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس نے زیادہ کھایا. اسی طرح جو لوگ زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کھا کھا کے تھک گئے, اب اٹھا نہیں جا رہا, اب کیا کریں, اب اٹھ گئے تو اب سستی ہو رہی ہے, اب کام نہیں ہو رہا. یہ کیوں ہے؟ آداب طعام سے نا واقفیت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں کھانا بھی سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے, کہ یہ کھانا بھی ہوگا اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کھا لیا اور اپنی خواہش پیٹ کی پوری کر لی, جب سنت کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ثواب کا بھی باعث بنے گا, اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں بھی اس سے حاصل ہم کر سکیں گے. مزید کال لیتے ہیں.
خالد بھائی, آج دا موضوع صحت مند کیسے رہے؟ اسی گاؤں دے آدھے وچ رہن والے, اس وجہ تو اسی مار کھا جانا کہ لوکل جڑے ڈاکٹر نے کمپاؤڈر اے کورس کر کے 4-5 مہینے والا, وہ دکانا کھول کے بیٹھے نے تے بیمار نزلہ زکام کھانسی انہاں کول دوائی لے لے کے وہ وقتی طور تے آرام آ جاندا ہے, لیکن بعد وچ اتنی آزمائش ہوندی کہ کئی اموات بھی واقع ہو چکیاں نے. تے برائے مہربانی رہنمائی فرماؤ کہ ایو جے ڈاکٹراں دی دکان کھول کے بیٹھنا کیسا, اور ساڈے جے بندے انہاں کول دوائی لینا کیا اے ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پیاری عمر بھائی دی بارگاہ چرزے کیا والا کلام لازمی سنا دینا, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا ٹھکانا اپنا سرکار کی گلی میں. جزاک اللہ خیر.
بندے نو تے نہیں جانا چاہیے کم از کم.
جواب تفصیل ہو جائے.
دیکھیں خود ہی بتا رہے ہیں وہ کہ ایسا ایسا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس طرح کا ہے تو نہیں جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ قمر بھائی چلے جائیں گے ان کے پاس, بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ, نہیں جائیں گے.
ظاہر سی بات شیئر کرتے ہوئے سوال, تاکہ دوسرا
سوال میں جواب دے دیا نا جی, انہوں
شعور ملے.
نیم حکیم.
دیکھیں جو بندہ اہل نہیں ہے, نہ اہل کے پاس جائیں گے تو پھر پچھتائیں گے.
کوئی دو چیزیں ہیں نا کہ اس میں چاہے کوئی بھی چیزیں علاج لے لیں یا کوئی علاج, اس لیے جو اہم ہے کہ اس کا تعلق دوسرے کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے, صحت کے ساتھ ہوتا ہے, تو شرعی اور قانونی اجازت یہ دونوں ہونی چاہیے تب وہ علاج کر دیں. پورا اس کا ایک ضابطہ بھی بیان کیا ہے کہ کون علاج کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے.
سرٹیفائیڈ
مجھے پتا ہے
ایکسپیرینس یہ
شخص جو ہے یہ مطلب اس قابل نہیں ہے, اہل نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے, تو میں اس سے اگر کام کرواؤں گا تو پھر میری بھی تو نا تو نا اہل کو کام سونپنا بھی نا اہلی کی ایک قسم ہے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ نے نااہل کو کام سونپ دیا نا تو آپ اپنے بارے میں بھی غور کر لیں گے کہ میں اہل ہوں کام سونپنے کا یا نہیں. تو اس لیے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور معلومات بھی اچھی رکھیں. اور مجھے ایک ہمارے ماحول کے ہیں ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, ڈاکٹر مجلس کے, انہوں نے بڑا پیارا مجھے مشورہ دیا. آصف بھی دیکھو یار, آپ اگر 3 یا 4 ڈاکٹر جو ایک درمیانے لیول کے ہیں, ہیں ڈاکٹر لیکن درمیانے لیول کے ہیں, ان کو آپ فیس دے دیتے ہو 4 دفعہ, اور پھر بعد میں آپ جاتے ہو ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس, اسپیشلسٹ جسے کہتے ہیں نا, تو اس کے پاس جاتے ہو اور جا کے ان چاروں کے برابر پھر آپ فیس دیتے ہو, مطلب یہ 500 لیتے ہیں چاروں, اس کو آپ نے 2000 دینی ہے یا 1500 دینی ہے یا 2500 دینی ہے. آپ جب ان چار سے بھگت لو گے نا, پھر جانا اس نے اس کے پاس ہے آپ نے, کیونکہ آپ کا جو کیس کی باریکی ہیں وہ پکڑے گا.
صحیح.
تو آپ پہلے کیوں نہیں چلے جاتے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ مشہور ہے سستا روئے
بار
بار بار مہنگا روئے
ایک بار
ایک بار. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اس کا اسپیشلسٹ ہے, تو ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہے اس کے پاس آپ جگر کا لے کے فنکشن پہنچ جائیں گے کہ میرے جگر میں پرابلم ہے, اول تو وہ ڈاکٹر ہی شاید منع کر دے کہ میں ہارٹ کا ڈاکٹر ہوں اسپیشلسٹ ہوں. تو اگر آپ جگر کے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے نا, اس کا کام اس ایریے کے اندر ہے, جگر والے ایریے میں جتنے متعلقات ہیں, وہ آپ کا اچھا علاج کر دے گا, آپ کو اچھی طرح ڈائگنوز بھی کر دے گا, آپ کو بتا بھی دے گا کہ آپ کا مسئلہ مرض ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ ہم اصل میں جو عوام جاتی ہے نا عمران بھائی, یہ عام طور پہ اس وجہ سے بھی چلی جاتی ہے اس طرح کے جو جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ تھوڑے سے پیسے لیتا ہے دوائی دیتا ہے اور بندہ صحیح ہو جاتا ہے. وہ پھر جب ہم انہی کے نسخوں کو جب دکھاتے ہیں کسی بڑے ڈاکٹر کو وہ بتاتا ہے یہ بہت ہائی پوٹینسی کی دوائی دی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بخار کا علاج کرنے کے لیے کوئی کینسر کی دوائی دے دی
اللہ
بڑے مرض کی.
سر میں
وہ بعد بعد بچے چھوٹے شیرخوار بچے ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے.
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی مریض کو لے کر گیا, ایمرجنسی میں کوئی صورتحال بنی تو بہرحال ڈاکٹر کے پہنچے تو اس نے انجیکشن لگا دیا. انجیکشن لگایا آرام آ گیا تو رات کا وقت تھا تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا تو بہرحال اس وقت تو آرام آ گیا تو گھر واپس آ گئے. اس کے بعد جب جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس پہنچے کہ جناب یہ پرابلم ہوا تھا یہ دکھایا رات یہ انجیکشن لگوایا, اس اللہ کے بندے نے کانوں کو ہاتھ لگایا ان کا, بھائی یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا بھائی ہم تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اب بھی ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں تو کیا کیا جائے. انہوں نے کہا یہ جو انجیکشن انہوں نے لگایا یہ مسئلہ حل تو کر دے گا لیکن یہ پستول سے مچھر مارنے والا کام ہے.
اچھی مثال دی آپ,
بڑی مثال ان کی کلک کی مجھے یاد رہے گا. مچھر مارنے والے پستول سے مچھر مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا سائڈ افیکٹ ہونا ہے, پریشانی ہوتی ہے پھر اس سے. اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور الحمدللہ ایک ایسا اچھے افراد بھی ایسا اچھا طبقہ بھی ڈاکٹرز وغیرہ میں موجود ہوتا ہے. ہر زمانے کے ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ موجود ہیں,
ہوتے ہیں.
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں استاد صاحب, جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ رپورٹس وغیرہ کروا کر گئے ایک ڈاکٹر کے پاس تو اس نے ٹوکن لیا, فیس سبمٹ کیا, سب کچھ کیا اور اس کے بعد جب چیک اپ کروا رہے ہیں نا, ڈاکٹرز نے ساری رپورٹس دیکھی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ میرا نہیں ہے.
اچھا
یہ کیس میرا نہیں ہے, آپ ایسا کیجئے فلاں فلاں, یعنی اسی ہاسپٹل کا کسی اور کمپاؤنڈ میں بھیجا اور کہا وہاں چلے جائیں ان کا ہے اور میری فیس یہاں سے ریفنڈ کروا لیں.
یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا.
آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری رہنمائی ہے, ایک طبیب کا ایسا اچھا تعلق. اچھا آئندہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی بات ہوگی نا وہ بندہ یاد آئے گا کہ یار اس بندے نے رہنمائی
یاد آئے گا, سچا ہونا یاد آئے گا,
اس کا سچا ہونا, اس کا اچھا اخلاق یاد آئے گا. تو اگر ہم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم کردار کے اگر غازی ہیں نا تو پھر ہماری بات کھڑی ہے.
جی جی پھر
لوگ یاد رکھیں گے, بار بار آئیں گے. لیکن اگر کردار اچھا نہیں ہے, ایسا ہے کہ سیکھا کچھ ہے اور کر کچھ اور رہے ہیں, صرف نسخہ پڑھ کر ہم نے دوا دینا سیکھا ہے اور مریضوں کی تشخیص کرنی شروع کر دی ہم نے, یہ پریشانی والا معاملہ ہے جس طرح سے کالر نے بات کی. نہ اس طرح پیشہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ اگر پتہ ہو کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ لباس خضر میں راہزن ہے, یہ یوں سمجھے کہ راستہ بتانے والے کے روپ میں ڈاکو ہیں, تو پھر ان سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. مزید کچھ کال دیجیے.
اخلاق اتاری راول پنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ خالد بھائی, اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے تو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحت مند رہے گا
انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت پیارے آپ نے بات کی, اچھا پیغام تھا, اللہ آپ کو برکت دے.
فجر کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے نا, تو یہ ہم ان لوگوں کی اگر تحقیقات پڑھیں یا وہ جو کتابیں لکھیں, وہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھیں آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو ایک مسلمان جب فجر کے لیے اٹھتا ہے نا نماز فجر کے لیے, وہ سارے کام آٹومیٹکلی کر رہا ہوتا ہے, اس کے فوائد. بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا, اس نے جو فرض کی عبادت وہ ادا کر, اس عبادت میں رب تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں ہمارے لیے, تو وہ حکمتیں ساری پھر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں
بالکل.
تو فجر کے لیے اٹھیں گے نماز فجر کے لیے تو وہ سحر خیزی جسے کہتے ہیں, جس کے ایک بڑا جناب نثر میں لوگوں نے شاعری کر کے سمجھایا ہے کہ یہ فائدہ یہ فائدہ, صبح پرندے چہچہا رہے ہیں اور سبزہ آپ دیکھیں گے, آپ کی آنکھوں کو ایک فرحت ملے گی, تازگی ملے گی, آپ کو تازہ ہوا ملے گی وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتی ہیں.
سبحان اللہ.
اٹھنا کیا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا,
رب کی رضا.
نماز فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں جو کہ ہم پہ فرض ہے.
کیا بات ہے، اللہ کریم ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین فرائض، سنتیں، مستحبات اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بہترین آپشن الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں، وابستہ رہیں۔ کچھ کالز مزید دیجیے۔
عمر حیات اتاری تاندلیاں والا سے عرض گزار ہوں، خالد بھی آپ کا پروگرام کھلے آنسلے علا کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے، یہ کلام لازمی لازمی سنا دیں، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔
سبحان اللہ، زبردست کلام کی فرمائش، یہاں میسج ہے میرے پاس اور یہ ہے کہ آپ میری فرمائش کا کلام نہیں سناتے اور فرمائش بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، سبحان اللہ۔ عمر بھائی سے، عمر بھائی یہ والی ہم بھی سنا دیں، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، ٹھیک ہے جی۔ رجب اتاری بھائی ہیں اور محبت بھرا میسج کیا آپ نے، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے اور میرے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دیں، اس کلام کی فرمائش ہے۔ سید کونین سلطان جہاں، ماشاءاللہ، اس کلام کی بھی فرمائش آئی اور سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، دعائے مدینہ سے نواز دیں، اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ اچھا جی، عمر بھائی کو عمرہ بہت مبارک ہو، کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت دے، ماشاءاللہ۔ عمر بھائی چیچا وطنی سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سلسلہ بہت اچھا ہے، ٹاپک بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی فرمائش یہی ہے کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ کوئی دنیا یا تائی کلام کی فرمائش ہے اور اے سبز گنبد والے، اس کلام کی بھی فرمائش کی گئی، ریکویسٹ ہے یہ کلام سنا دیں۔ میرا گدا میرا منگتا، سبحان اللہ۔ سلمان بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں، رحم رحم یا رحمان، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر ہیں تلا گنگ سے، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹھیک ہے، اجڑا والا سے میسج ہے، کلام کی فرمائش ہے اور ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ایک آش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں اور کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ابھی ایک پروموشن دیکھتے ہیں اور بہت زبردست علم دین کا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک زبردست پرومو ہے، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔
کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو زبان میں لکھی آسان تفسیر؟ کیا آپ سیکھنا چاہیں گے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے انبیاء کرام کی سیرت؟ تو پھر آج ہی وزٹ کیجئے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو صالح محمد قاسم اتاری مد ظلہ العالی کی ویب سائٹ۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے مزید آپ پڑھ سکتے ہیں مفتی قاسم اتاری کی کئی اہم آرٹیکلز اور دیکھ سکتے ہیں معلوماتی اور اصلاحی موضوعات پر مشتمل پروگرام سیریز۔ تو پھر وزٹ کیجئے www.muftiqasim.net۔
ماشاءاللہ، ضرور وزٹ کیجئے اور انشاءاللہ علم دین کا بڑا زبردست ذخیرہ ہاتھ آئے گا اور بہت سارے اس طرح کے ڈائمینشنز ہمیں پتہ چلیں گے جن پر ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ یہ علم دین ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی دلاتا ہے اور آخرت کے عذابات سے بچا کر رب العالمین جل وعلا کے انعامات کے گھر جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ کچھ کالز آپ کی مزید لے لیتے ہیں۔
میرا نام فاطمہ تاریا ہے، میں ممکن عباس رز کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ کلام سنا دے۔ اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، جزاک اللہ خیر۔
سبحان اللہ، جزاک اللہ بھائی، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ مزید
مجھے ایک کلام سنا دیجیے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔
ماشاءاللہ، متعدد فرمائش اس کلام کی، ماشاءاللہ۔ مزید،
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدنی چینل کا جو پروگرام ہے یہ بڑا زبردست پروگرام ہے، گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ آہ شاہ بحر و بر، میں مدینہ چھوڑ آیا، کوہ غم پڑا ہے سر پر، میں مدینہ چھوڑ آیا۔
مزید،
نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجئے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔
واہ، سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا، صحت مند رہنے کے لیے پانچ وقت کی نماز ادا کی جائے، ماشاءاللہ، زبردست، جزاک اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ عمر بھائی کچھ کلام شامل کیجیے۔ مصطفیٰ
خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، پرور ہر دو ترا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ
کر دے غم غم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے ہاں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو کھڑا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو کھڑا کر دے
اور فضا میں اڑنے والے لیوں نہ اتنائے ندا کر دے فضا میں
وہ جب چاہے جب چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے جسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے
بلا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے عطا کر دے بلا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے
نبی مختار گل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے نبی مختار گل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے
اور مجھے کیا فکر ہو اکثر اکثر میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اکثر میرے یاور ہیں وہ یاور
بلاؤں کو میری جو خود جو گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود جو گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میرا گدا میرا مغزا میرا غلام میرا گدا میرا مغزا میرا غلام میرا گدا میرا مغزا میرا غلام میرا گدا میرا مغزا میرا غلام
خدا
کرے ابھی تیبا بلاتے ہیں خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے میں اس یقین
عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں جانشین امیر علیہ سنت کا. ملاحظہ کیجیے,
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تمام انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی خوبیاں عطا فرمائی بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی میں نہ تھے. شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی انہی معجزات میں سے ہے. کہ یہ معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا تھا, یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا. بلکہ اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کو دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جھولے میں کھیلا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا.
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد نے, 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 کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
بولو
اللہ 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 اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ 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 اللہ.
خود خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں چاند سے باتیں کرتا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جس وقت عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تو میں اس کی آواز سنا کرتا تھا. تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے
میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی.
اعزازی اعزازی یہ حاصل ہے تو حاصل ہے
زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی.
علامہ شعیب حریر میش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نور محمدی حضرت سیدتنا آمینہ میں منتقل ہوا تو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی, ساری مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگی اور زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے, اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے, اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا, اے ہیبت و روب و دبدبا کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ, اے جنت خوب آراستہ ہو جا, اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو, اے رضوان یعنی اے باغبان جنت جنت کے دروازے کھول دو اور حور و غلما کو سامان زیرے سے آراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دو, اے داروغہ جہنم جہنم کے دروازے بند کر دو کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمینہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا تو اس کی پیدائش مکمل ہو جائے گی اور یہ نور لوگوں کے سامنے کامل انسان بن کر ظاہر ہوگا.
نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سفر فرمایا اور بنگلہ دیش کا یہ سفر تھا زبردست ماشاء اللہ, بیانات کا سلسلہ رہا اور ان میں سے ہم مختلف کلپس دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جانشین امیر علیہ سنت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے, ان کا فیضان اور جاری و ساری فرمائے ماشاء اللہ. یوں جدول عطا فرما رہے ہیں, محنتیں فرما رہے ہیں, اللہ کریم ان کی مسائی کو مشکور فرمائے, خدمات قبول فرمائے. مدنی چل کے ناظرین ٹاپک آج ہمارے سلسلے کا رہا صحت مند کیسے رہیں. دو بہت بنیادی اور اچھی باتیں یہ بھی ہیں صحت مند رہنے کے حوالے سے کہ ورزش کا کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کیا جائے, کچھ واک کریں, ورزش کریں, ایکسرسائز کریں, اور یہ کسی فیزیو تھراپسٹ کے بتائے سے, کسی سے جو اچھے ماہر ہوں اس فن کے ان سے پوچھ کر کریں, ورنہ بغیر پوچھے آڑے ٹیڑھے ہونے سے ایک آدھ رگ ادھر ادھر ہو گئی تو بہت زیادہ پریشانی میں آ سکتے ہیں. لہذا ورزش کرنی ہے تو یہ بھی سیکھ کر کرنی ہے, بغیر سیکھے جو کام کریں گے وہ فائدے کے بجائے مشکل میں ہمیں ڈال سکتا ہے. اور ایک اور بڑی بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اپنی نیند پوری کریں, اگر نیند پوری نہیں کریں گے تو چاہے جسم دیکھنے میں کتنا ہی ہٹا کٹا اور اچھا محسوس ہوتا ہو اور کتنا ہی صحت مند اور تندرست آپ لگتے ہوں, لیکن جو انٹرنل فنکشنز ہیں وہ پرابلم کرنے شروع ہو جائیں گے. جب دماغ کو پراپر سکون نہیں ملے گا, جتنی دیر کا آرام بدن کو چاہیے اتنا ریسٹ نہیں کریں گے, تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ جب ہمت ہے طاقت ہے یعنی جوانی کے ایام تو اچھے گزار لیں, لیکن جب بڑھاپا آئے گا تو وہ ایک دم سے آ جائے گا اور پھر سخت تھکا دینے والا ہوگا. جو بڑے عمر کے افراد ہیں ان کو اس طرح کی باتیں کہتے سنا بھی ہے اور کچھ مشاہدات بھی اس طرح کے دیکھے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائے. استاد صاحب قبلہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی ایسے ضعیف عمر کے فرد سے, بڑی عمر کے فرد سے پوچھ لیں جو واقعی سمجھدار ہو, بتانے والا بھی ہو, کہ جوانی کو اگر اچھے اہتمام سے, اچھے انداز سے, صحت اور تندرستی کے اصولوں کے مطابق رہتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑھاپا بھی آرام و سکون والا ہوگا, ورنہ یہ مزید پریشانی ہے. کہا تو جاتا ہے کہ بڑھاپے میں مشکلات زیادہ بڑی مشکل لگتی ہیں, اور ایک محاورہ بھی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے بہرحال, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جو وقت جو صحت ہے اگر ان کو ہم نے ایک مرتبہ ضائع کر دیا تو انہوں نے پلٹ کر نہیں آنا. صحت پلٹ کر کبھی آ بھی جاتی ہے لیکن پریشانی پھر یہ ہوتی ہے کہ پہلے جیسی چیزیں نہیں رہ پاتی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کیجیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ذہن بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، رحمت کے تاج والے، لو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔
نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر